بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گوشت کل ہماری بات چل رہی تھی کہ اعمال صالحہ میں رکاوٹ کے کیا اسباب ہوتے ہیں. اسی سوال سے ہم نے شروع کیا تھا کہ انسان کو دل چاہتا ہے، یا بسا اوقات انسان فضائل سنتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں یہ عمل کر لوں، یہ عمل کر لوں، لیکن بس اس طرف آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی اور آگے بڑھ نہیں سکتا، کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے. تو اس سلسلے میں گزشتہ کل بات ہوئی تھی کہ اس میں عام طور پہ کیا سبب ہوتا ہے. جن کے سامنے کتاب کھلی ہے بس وہ یہ خیال رہے کہ یہ شمائل کا نسخہ ہے جو میں نے سامنے رکھا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد 3:15 بجے پھر ہم وہ پڑھنے والے ہیں جو حضرات شامل ہونا چاہیں. اصل میں وہ طلبہ طالبات کے لیے ہے، لیکن کوئی شامل ہونا چاہے تو بہت بابرکت کتاب ہے، لیکن یہ بس وہ اس کی وجہ سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو، اس سلسلے میں ابھی بات نہیں چل رہی. تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی ہماری کہ اعمال صالحہ کی فضائل ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، بہت سی باتیں ہیں. تہجد کا ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کے فضائل، اور گزشتہ صلحاء کا بھی اس میں معمول رہا ہے. مختلف باتیں اس سلسلے میں ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اعمال کی کسی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی، جس کا کل ذکر آیا تھا. تو اس میں رکاوٹ کے کون سے اسباب ہوتے ہیں؟ اس کو یہ ذہن میں رہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف دنیا میں ظاہری اسباب کے اعتبار سے بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر انسان عمل کر لے تو ہو سکتا ہے کہ سہولت ہو جائے اعمال صالحہ اختیار کرنے میں اور فضائل حاصل کرنے میں، ورنہ آخرت میں اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو اس وقت یہ اعذار اور یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ اچھا چونکہ یہ اسباب وجود میں آ گئے تھے اس لیے میں یہ کر نہیں سکا. یہ تو صرف ہمارے لیے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے ہیں کہ ہم ابھی ان اسباب کو دیکھیں، اس لیے کہ ہمیں اعمال تو کرنے ہیں، لیکن اگر وہ اسباب موجود ہیں تو اس کی وجہ سے مشکلات ہوتی ہیں، رکاوٹیں پیش آتی ہیں، تو ان رکاوٹوں کو اگر دور کر دیں تو اعمال صالحہ میں آسانی ہو جائے. اس کے لیے گزشتہ کل میں نے کچھ باتیں، 2-3 باتیں بتائی تھیں، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی سلسلے کو، کہ اور کون سے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اعمال صالحہ سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے کہ ہاں واقعی ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے اور نہیں کر سک رہے، فلانے گناہ سے بچنا چاہیے اور نہیں بچ سک رہے. لیکن بہت سی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. اس کے لیے میں ایک واقعہ ہے، اور اس طرح کے ظاہر ہے بہت سے واقعات پیش آئے ہوں گے. ایک شخص نے اپنے بزرگ سے اور استاد سے یہ سوال کیا کہ ایک عجیب معاملہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کتنی اللہ کی معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ اور سزائی نہیں آ رہی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دو رخ ہیں، سمجھنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں کسی چیز کو. تو بہرحال ایک تو ہوتا ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ نہیں نہیں ہمارے ساتھ تو کچھ ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے عافیت کا معاملہ کر رکھا ہے، ہم تو بالکل صحیح چل رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ نہیں مجھے یہ کرنا چاہیے وہ میں نہیں کر سک رہا. اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، نوافل ہیں، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، درود شریف ہے. کتنے کتنے ایام گزر جاتے ہیں کہ کسی نے درود شریف نہیں پڑھا، تلاوت نہیں کی. تو بسا اوقات تو انسان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی مجھ پر کوئی سزا آ رہی ہے، یہ بھی کوئی پکڑ ہے ایک قسم کی، اور انسان یہ سوچتا ہے نہیں میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں، میں نے کوئی گناہ تو کیا نہیں. لیکن محرومی، فضائل سے محرومی کہ انسان دنیا میں تو دیکھتا ہے، دنیا میں انسان کو نظر آتا ہے کہ اچھا میں بھی وہی بزنس کر رہا ہوں، فلانا بھی وہی بزنس کر رہا ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو مہینے کے آخر میں اتنے منافع ملے اور مجھے اتنے کم ملے. وہاں پر یہ نہیں دیکھتا کہ نقصان نہیں ہوا، وہاں یہ دیکھتے ہیں منافع کس کو زیادہ ملے. اسی کو قرآن نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ. چونکہ انسان ایک لفظ سے مانوس ہوتا ہے تو اس کو اس لحاظ سے دیکھتا ہے، अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में तुम तिजारत, अपने आप को ये सोचो सोचो जैसे तिजारत कर रहे हो, ये ना सोचो कि बस नुकसान समझ के गुनाह नहीं किया, तिजारत कर रहे हो। जिस तरह एक ताजिर दूसरे ताजिर को ये देखता है कि एक दिन में वो इतना कमा रहा है, महीने में इतना कमा रहा है, साल में इतना कमा रहा है, मैं वही तिजारत कर रहा हूँ। चलो एक होता है कि एक बड़ा बिजनेस वाला है और एक छोटे कोई काम वाला है तो अलग बात है, लेकिन दोनों एक ही बिजनेस में लगे हैं, एक ही बिजनेस में होने के बावजूद वो इतना कमा रहा है और ये इतना कमा रहा है, इतना बड़ा फ़र्क क्यों आ गया? ये इंसान दुनिया में देखता है लेकिन आखिरत की उम्र में ये चीज़ें नहीं देखता। फलाना इतने कुरान पढ़ लेता है, मैं नहीं पढ़ सक रहा। या चलो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मिकदार ना हो तो चलो वक्त, कि फलाना इतनी इतना वक्त लगाता है कुरान पढ़ने में, मैं तो इतना वक्त नहीं लगाता। फलाना इतनी इतनी हिम्मत से ये फलाना अमल करता है, मैं नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर दुनिया में सवाब तो नज़र आता नहीं है, यहाँ पर तो नज़र आने वाली चीज़ बस यही है कि ज़ाहरी आमाल फलाना कितना कर रहा है। तो उसके लिहाज से हमें मुकाबला करना है, जिसको कुरान ने कहा वो फिदाली के फलतनाफसिल मुतनाफिसून, ये है जो मुकाबले की चीज़ है जिसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि फलाने को इतना अमल इतने इतना आमाल वो कर लेता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। यहाँ पर जब इंसान को ये एहसास होगा तब पता चलेगा कि अच्छा कहाँ से, जब गलती का एहसास होता है तो फिर गलती की पकड़ने की कोशिश करता है कि कहाँ से ये गलती आ रही है। बहरहाल किसी ने अपने बुज़ुर्ग से और उस्ताद से सवाल किया था कि हम कितने गुनाह करते हैं लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई मुआखज़ा नहीं होता, यानी एक एहसान के तौर पर कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला सज़ा नहीं देते। तो बुज़ुर्ग ने जवाब ये दिया कि मामला इस तरह नहीं है जिस तरह तुम देख रहे हो। उन्होंने फरमाया कि मामला इस तरह है कि कितनी अल्लाह हमें सज़ा देता है और हमें पता भी नहीं चलता कि सज़ा मिल रही है। ये नहीं कि सज़ा नहीं मिल रही, सज़ा मिल रही है लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि सज़ा है। फरमाया क्या तुम्हें तहज्जुद की तौफीक होती है? क्या तहज्जुद में तवील क़ियाम की तौफीक होती है? क्या तुम सजदों में जब जाते हो तो अल्लाह के सामने गिड़गड़ाते हो? क्या सजदों में तुम्हें वो खुशू वाली कैफियत होती है जिसको कुरान ने कहा कि वो सजदा सजदे और रोने की हालत में अल्लाह के सामने गिर पड़ते हैं? क्या कुरान जब पढ़ते हो या अल्लाह का नाम सुनते हो तो क्या दिलों में उसके एक यानी उसकी खशियत, अल्लाह की खशियत और अल्लाह से एक ताल्लुक़ महसूस होता है? मिसालें दी और समझाया, कहा कि देखो ये अल्लाह की तरफ से मुआखज़ा ही तो है, यही पकड़ है अल्लाह की तरफ से कि तुम्हें इबादतों का की लज्जत ख़त्म कर दी या इबादतों की तौफीक ख़त्म कर दी। बाज़ों को तौफीक हो जाती है, लज्जत नहीं बाकी रहती। ये इसमें ये में सिर्फ ज़िमनी बातें हैं, लेकिन कोई ये ना समझे कि इबादत में अगर लज्जत हासिल नहीं है तो वो फिर वो एक इख्तियारी गैर इख्तियारी चीज़ की बात अलग है। लेकिन जब इंसान इबादतों के साथ उसका जब दिल लग जाता है तो उसमें वो ध्यान भी हासिल हो जाता है, और आहिस्ता 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 ये होता है कि फिर खुशू ध्यान और उसके साथ फिर यानी वो यानी जो इबादतों में जो लज्जत है, लज्जत उसको हर एक के लिहाज से उसके माना कुछ और होते हैं। बहरहाल एक कल्बी इत्मीनान हो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस इबादत की तौफीक दी, एक सुकून होता है, और कभी एक ध्यान की कैफियत होती है, अल्लाह की तरफ तवज्जो होती है, तवज्जो का और एहसास होता है, फिर कभी आंखों से आंसू भी बहने शुरू हो जाते हैं। ये कैफियत जो है ये एक अच्छी चीज़ है, ये पसंदीदा चीज़ है, लेकिन कोशिश के बावजूद अगर किसी को ये चीज़ हासिल ना हो तो ये समझे गैर इख्तियारी है, अपने इख्तियार में जितना है वो इंसान कर ले। बहरहाल तो बात यह है कि ये है गुनाहों इंसान जब बसा हो तो ये किस वजह से होता है? इसकी बड़ी वजह होती है कि इंसान किसी शायद गुनाह में मुब्तला हो गया हो। ये गुनाह जो होता है वह इंसान को इबादतों से रोकता है, और इबादतों से रोकने के साथ साथ इबादतों की जितनी इबादत कर रहा है उसकी लज्जत ख़त्म कर देता है, उसकी हलावत ख़त्म कर देता है। और इसकी हम अगर देखें अहादीस में, अहादीस मुबारका में इसकी मिसालें मिलती हैं। सलासुन मन कुन्न फीही वजद बिहिन्न हलावत अल ईमान, तीन चीज़ें हासिल कर लो ईमान की हलावत, ईमान में लज्जत हलावत हासिल होगी। इंसान जब अल्लाह के खातिर किसी गुनाह से अपने आप को बचाता है तो होता क्या है कि अल्लाह ताला उसको एक हलावत दिल में ऐसी यजिदु हलावत हु फी कल्बिही, ऐसा ईमान अता फरमाते हैं कि जब बदनज़री से अपने आप को बचाता है, गुनाहों के असबाब से अपने आप को बचाता है तो उसको ऐसा ईमान हासिल होता है यजीदु हलावत हु फी कल्बिही। ये अहादीस में इसकी मिसालें मिलती हैं। एक कुरान की आयत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को बाद में हम पढ़ेंगे, एक कुरान के कुरान करीम में اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اور بڑی عجیب آیت ہے، فلما نسوا ما ذکروا به، فلما نسوا ما ذکروا به، جب لوگ بھول گئے یعنی عمل کرنا چھوڑ دیا، لوگوں نے جب بھلا دیا ان اعمال کو، ان کاموں کو جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا، جس کا پیغمبروں کے ذریعے سے ان کو حکم دیا گیا، فلما نسوا ما ذکروا به تو کیا ہوا؟ سزا آ گئی۔ قرآن نے بڑے عجیب انداز میں فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به تو کیا نتیجہ نکلا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو رحمت کے دروازے کھول دیے ہم نے۔ انسان سوچتا ہے فتوحات ہیں، انسان سوچتا ہے کوئی سزا نہیں آ رہی، فتوحات ہیں، میں نے گناہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انعامات آ گئے اور میرے کاموں میں آسانی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ استدراج ہے، فلما نسوا ما ذکروا به، گناہوں کے باوجود اگر عافیت، گناہوں کے باوجود اگر یعنی اور زیادہ سہولتیں مل رہی ہیں، اور انسان جس غلط کام کو کر رہا تھا اس کو کرنے میں اور انسان سوچتا ہے اچھا شاید غلط ہوتا تو من جانب اللہ رکاوٹ آ جاتی، یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا کہ غلط کام کرے اور رکاوٹ آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح معاملہ کرتے ہیں کہ غلط کام کرنے کی کوشش کی تو کوئی رکاوٹ آ گئی، انسان سوچتا ہے نہیں نہیں پہلے ہی میں غلط کرنا چاہ رہا تھا چھوڑ دو، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ غلط کام کیا بہت آسانی سے ہو گیا، اچھا چلو تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اسی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہر طرح کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیتے ہیں، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ یہ قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ ان کو جو کچھ دنیا میں دیا گیا اس پر وہ خوش ہونے لگتے ہیں، اترانے لگتے ہیں، اخذناہم بغتتاً، تو اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، پھر ان کے پاس کوئی امید، پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی، پھر مایوس ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے پھر تو پکڑ آ گئی۔ یہ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ ایک حدیث ہے اس سلسلے میں بڑی اہم ہے، صحیح روایت ہے، مسلم شریف میں بھی امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری میں بھی اس طرح کی روایت ہے، میں مسلم شریف کی روایت کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنے کے بارے میں باتیں سنی ہوں، کوئی حدیث سنی ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ دوسرے صحابہ موجود تھے، انہوں نے عرض کیا کہ ہاں ہم نے سنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اتنے سارے لوگوں نے سنا ہے تو یہ شاید وہ میرا سوال نہیں سمجھے ہوں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ شاید تم لوگ سمجھ رہے ہو میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو مثلا انسان کا فتنے سے مراد ہے، جیسے کہ فتنہ کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو شاید تم لوگ یہ سمجھ رہے ہوگے کہ جو تھوڑی بہت غلطیاں انسان کی کبھی گھر میں ہو گئی، کوئی لڑائی جھگڑے تھوڑے بہت ہو گئے، نااتفاقی ہو گئی گھر میں ہو گئی، پڑوسیوں کے ساتھ ہو گئی، جیسے انسان کا لین دین ہوتا ہے تو کبھی اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، شاید تم اس بارے میں سمجھ رہے ہوگے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں ہم اسی کے بارے میں، اس بارے میں ہم نے سنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں یہ تو چھوٹی موٹی غلطیاں، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو انسان اس کی تلافی کر لیتا ہے، نماز پڑھ لی، صدقات دے دیے اور زکوٰۃ دے دی، روزے رکھ لیے، اس طرح کے اعمال سے اس طرح کی چھوٹی موٹی غلطیوں کی تو تلافی ہو جاتی، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں تو ان فتنوں کی بات کر رہا ہوں، تموج کموج البحر، سمندروں کی موجوں کی طرح جو آئے گا اور طوفان کی طرح آئے گا جس کا مقابلہ انسان نہیں کر سکے گا، ان فتنوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فن کے امام تھے، اپنے وقت میں اس فن کے امام تھے، اور وہ خود فرماتے ہیں مختلف روایتوں میں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، لوگ تو خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اچھا شر، شر کے بارے میں؟ وہی فتنہ آئے گا تو یہ شر، اس کے بعد خیر آئے گی؟ ہاں خیر بھی آئے گی، اس کے بعد پھر شر آئے گی؟ ہاں پھر شر آئے گا۔ تو یہ سوالات تفصیلات پوچھتے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعلقات ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب بھی دیتے رہتے تھے، چونکہ سمجھدار تھے اور تعلقات بھی ایسے تھے، ورنہ عام آدمی اگر پوچھتا تو تم اپنا کام کرو، اپنے اعمال کرو، یعنی ظاہر ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق جواب دیا جاتا ہے، ہر ایک کو تفصیلات نہیں بتائی جاتی اس لیے کہ ہر ایک سے ہضم بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے کہ ہاں، فرمایا کہ ہاں تم ہی اس کے اہل ہو، اور اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے للہ ابوک، یعنی تمہارے والد نے جو تمہارے جیسی شخص کی تربیت کی ہے اور تمہارے جیسی اولاد جو ان کے یہاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کمال اور خوبی عطا فرمائی تھی، یہ عام طور پر اس طرح کے الفاظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں جن سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موقع پر سوال کیا تھا کہ دیکھو تمہیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کے طور پر بتایا تھا کہ منافقین کون کون ہیں، میں یہ تو نہیں پوچھتا کہ وہ راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے سامنے ظاہر کر دو، لیکن بس مجھے اتنا بتا دو کہ میرا نام تو ان منافقین میں نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا۔ عجیب، یہ سوال جواب بھی اگر ہم دیکھیں بڑا عجیب ہے، کون پوچھ رہا ہے؟ وہ جن کو جنت کی بشارت دی جا چکی ہے، یہی وہ قابل تھے، یہی وہ حضرات مستحق تھے کہ ان کو جنت کی بشارت دی جائے، اس لیے کہ ہمیں تو اگر کسی ایک عمل کبھی بلکہ بس مرتبہ کسی نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بشارت دے دی تو بس ہم تو مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، یہ ہم لوگوں کا ایک عام انداز جو مزاج ہوتا ہے۔ اور ان حضرات کا یہ تھا کہ حالت بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی ہے اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان کے بے شمار فضائل ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، وہ سب کچھ ہے۔ فرماتے ہیں کہیں میرا نام منافقین میں تو نہیں ہے؟ وہی خوف اور رجا، جس کو دونوں کو جمع کرنا جس کو کہتے ہیں نا، کہ خوف اور رجا، یہ اس بارے میں چونکہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے لیکن بس یہی ہے کہ یعنی کسی کے ذہن میں شاید سوال آ سکتا ہے کہ جب یعنی وعدے ہو چکے ہیں، اتنا پتہ ہے کہ یعنی ان کے بارے میں یہ بشارتیں ہیں، لیکن بشارت تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ اس میں سننے والوں میں اگر نہ ہو تو اچھا ہے، پتہ نہیں وہ سوچیں گے کہ ہماری بات ہے۔ بہرحال ایک بچہ تھا، پرانی بات ہے اور کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اگر سنے بھی تو ان کو اپنی دوسرے کسی کا وہ خیال کر لیں۔ بہرحال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک سبق کی بات ہے۔ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور یہ دیکھا اپنے بچے کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچے میں کے بارے میں کوئی فضیلت بیان فرمائی، کوئی بشارت سنائی کہ یہ ایسا ہوگا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بہرحال یعنی ایک خوشخبری تھی۔ میں نے کہا تم نے اس کو خواب تو نہیں بتایا؟ بتا دیا۔ میں نے کہا یہ صحیح نہیں کیا، اس لیے کہ ظاہر بچہ ہے، یہ تو بڑے حضرات تھے جن کو جو قابل تھے اس کے کہ ان بشارتوں کو سن کر وہ ہضم کر لیتے اور دونوں جانب کا خیال رکھتے۔ ہم لوگوں کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بشارت معلوم ہو گئے تو اچھا اب تو ہمیں ملنے والا ہے، لیکن کن مراحل سے گزر کر ملنے والا ہے یہ ہم نہیں سوچتے۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے رہے ہیں فرعون کے پاس جائیے، فرعون اب ان کو پتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے مجھے کرنا ہے اور تم یہ بات کرو گے وہ یہ جواب دے گا، اب ان کو کچھ تفصیلات کا علم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود پہنچنے میں کتنی دیر لگی؟ امام قرطبی فرماتے ہیں 1 سال لگا تھا صرف اندر پہنچنے میں، حالانکہ سب کچھ ہے، اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر دعا مانگنے کی بھی یعنی یہاں تو یہ کہ اللہ کے حکم سے ہی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ تم جاؤ، براہ راست اللہ سے کلام ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اچھا جب اللہ نے کہہ دیا اب تو خود بخود ہو گیا، بس فتوحات کا راستہ کھل گیا، نہیں، کن مراحل سے گزر کر وہاں تک پہنچنا ہے۔ فتح مکہ ہونے والا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ اچھا مطمئن ہو کر بیٹھ گیا اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نہیں، وہی جو محنتیں جو اسباب اختیار کرنے ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بشارت دی ہے تو یا کوئی بشارت ہے چاہے بیداری میں تھی صحابہ کو یا خواب کے ذریعے سے ہو، لیکن اس کے لیے وہ اسباب تو اختیار کرنے پڑیں گے، یعنی مراحل سے گزرنا پڑے گا، محنتیں کرنی پڑیں گی، ایسا نہیں کہ بیٹھے بیٹھے مل جائے گا۔ یعنی ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر وہ بشارت صحیح ہے اور خواب والے نے خواب صحیح سمجھا ہے تو وہاں تک پہنچے گا، لیکن راحت تو آرام سے نہیں، مشقت اٹھا کے، اگر ابھی آرام کر لیا، اور ہوتا یہ ہے کہ پھر اس طرح کے، یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ زیادہ تعلیم میں آگے شروع کے مراحل میں تعلیم میں اچھی طرح چل نہیں سکا وہ شخص، وہ بچہ۔ اب جو بھی وجہ ہوگی، بہرحال یہ کہ اس میں ایک بات یہ بھی ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہ اچھا اب تو بس بشارت مل گئی ہے، لیکن وہ بشارت کیا 80 سال کی عمر میں پوری ہوگی یا 20 سال کی عمر میں پوری ہوگی؟ ابھی سے محنت انسان شروع کر دے جلدی پوری ہو جائے، بہرحال یہ ہے کہ اس کا وقت متعین نہیں ہوتا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، اب صحابہ کو بھی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہمیں یہ تمام اسباق دیے جا چکے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہو اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے اور وہی ہے، ظاہر اس میں کوئی شک نہیں تھا، صحابہ نے مشورہ دیا کہ بس ابھی چلتے ہیں۔ سن 6 ہجری کی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے ساتھ تشریف لے گئے اور عمرہ نہیں ہو سکا، واپس تشریف لائے. بعضوں کو یہ خیال بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہ تو وحی ہوتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اس کے خلاف ہو جائے کہ وہ عمرہ نہ کر سکیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت تو نہیں بتایا تھا، یہ نہیں تھا کہ اسی سال ہوگا، لیکن ہوگا ضرور، یہ پیشن گوئی فرما دی، ہوگا ضرور لیکن وقت نہیں بتایا تھا، یہ تو تم لوگوں کا مشورہ تھا کہ اس سال چلنا ہے. پھر سن 7 ہجری میں وہ تمام حضرات گئے، پھر عمرہ کیا تھا. تو بات پوری ہوتی ہے لیکن وقت نہیں معلوم ہوتا کہ کب ہوگا، بہرحال بات کہیں سے کہیں اور نکل جائے گی. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اچھا وہ کیا ہے، وہ حدیث مجھے بھی بتا دو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تعرض الفتن علی القلوب، کہ فتنوں کی یعنی دلوں پر حملہ ہوتا رہے گا، طرح طرح کے فتنے، اچھا یہ ہے، اچھا اس گناہ کی طرف میلان، اچھا یہ ایک طرف بلا رہا ہے، ایک طرف یہ، اس طرف برائی کی طرف دعوت، فتنوں کا ظہور، فتنوں کا حملہ ہوتا رہے گا قلوب پر. اور کیسے حملہ ہوتا رہے گا؟ جیسے چٹائی، ہمارے لوگوں نے اگر یعنی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں چٹائی کا زیادہ دستور ہوتا ہے کہ وہ لکڑیوں سے بنی ہوئی ہوتی ہیں باریک باریک، اور یہاں پر وہ عام طور سے پلاسٹک اور نائلون وغیرہ کی بھی چٹائی بنتی ہیں اور عام ملتی ہیں، بعض چھوٹے مسلح ہوتے ہیں، بعض بڑے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح چٹائی میں ایک لکڑی، دوسری لکڑی، تیسری لکڑی، لگاتار ایک کے بعد دوسری لکڑیاں ہوتی ہیں، اسی طرح یہ فتنے جو ہیں ان کا حملہ دلوں پر ہوتا رہے گا، جس طرح چٹائی میں ایک کے بعد دوسری لکڑی ہوتی ہے، لگاتار ایک انسان ایک سے نکلا، اچھا دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ حملوں کا سلسلہ رہے گا. لیکن یہ جو فتنے آتے رہیں گے تو اس میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دو طرح کے لوگ ہوں گے. اب اس میں دو قسم کے لوگ کیسے ہوں گے؟ کہ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَا، اب جو ان فتنوں سے ذرا مانوس ہو جائے گا، اچھا نہیں، یہ تو اچھی چیز معلوم ہوتی ہے، اس میں تو ذرا اچھائی معلوم ہوتی ہے غلط چیز لیکن اچھائی معلوم ہو رہی ہے، تو جو فتنہ، جو جس شخص کے دل میں اس فتنے سے ذرا تعلق ہونے لگے گا اور اس کو اچھا سمجھنے لگ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَا، تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جائے گا، سیاہ داغ لگ جائے گا. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَا، اور جو ان فتنے کو فتنہ سمجھ کر اس کی برائی اس کے دل میں آ جائے گی، نہیں، یہ غلط چیز ہے، چاہے جو لوگ بھی کر رہے ہو لیکن ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اچھی چیز نہیں ہے، ان کا رہا، جو اس کو برا سمجھیں، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دل پر ایک سیاہ، ایک سفید نشان، چمک، روشنی، ایک نور اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس پر سیاہ داغ اللہ تعالیٰ سیاہ نقطہ لگا دیں گے، اس کے دل پر سفید نقطہ لگا دیں گے، جس کو ہم شاید نور سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ ایک نور اللہ تعالیٰ وہاں پر پیدا فرما دیں گے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے دل ہو جائیں گے، ایک کیسا ہوگا؟ ایک ہوگا ابیض مثل الصفا فلا تضره الفتنة ما دامت السماوات والارض، سفید، بالکل سفید نورانی دل ہوگا، اور اس طرح مثل الصفا، صفا کس کو کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، بہرحال کہ مثل الصفا اس کا کیا معنی؟ کہ ایک چٹان ہے صاف ستھرا، ہم اس کو شاید آسانی سے سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی پتھر ہو، ماربل کی طرح ہو، باہر ہو، بارش کا پانی اس پر آ رہا ہے تو اس پر پانی ٹھہرتا نہیں، آتا ہے گر جاتا ہے، آتا ہے گر جاتا ہے، سائڈوں میں چلے جاتا ہے، اوپر پانی جمع ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ پتھر ہی ایسا ہے کہ اس پر پانی جمع نہیں ہو سکتا. تو جیسے بالکل صاف صاف پتھر ہوتا ہے اس کی طرح کہ اس پر بارش کا پانی یا انسان پانی چاہے ہوش سے ڈال دے اس کے اوپر، پانی آئے گا لیکن ٹھہرے گا نہیں، اسی طرح ان فطروں کا اثر اس دل کے اندر نہیں جائے گا. یہ فرمایا کہ یہ ایسے مثل الصفا، اور اس کو نقصان، اس کو فتنے کبھی نقصان نہیں دیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے. اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ دوسرا دل والآخر اسودا، اور دوسرا دل ایسا ہوگا جو سیاہ ہوگا، لیکن اس سیاہی میں تھوڑی سی سفیدی، اس کو گرے رنگ کہتے ہیں، کہ چونکہ ایمان تو ہے، تو ایمان ہے تو ایمان کی تھوڑی سی سفیدی تو ہے لیکن سیاہی اس پر زیادہ غالب ہے. سفید ہوگا اور اس میں کچھ سیاہ سفیدی کے آثار بھی ہوں گے، لیکن اس کی مثال ایسی ہوگی کالکوزی مجخیاً، مٹی کا برتن ہو گڑا، جس کو مٹی کا گڑا جو ہوتا ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہو یا نہ بھرا ہوا، ہم اس کو الٹا کر دیں، پلٹ دیں، تو پلٹا ہوا جب اس کو رکھا جائے گا تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اب اس میں پانی ڈالتے رہو، پانی جائے گا ہی نہیں، بس اندر جو پانی کے اثرات ہیں وہ تو ہیں، مزید پانی اس میں نہیں جائے گا، ایمان کے اثرات اندر ہیں لیکن اب اچھی باتوں کا اثر ہی اس پر نہیں ہوگا، اب ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، نصیحتیں سنیں گے، لیکن وہ دل پہ اثر ہی نہیں کر رہی ہیں، اس کے دل میں کوئی اثر ہی نہیں، اعمال میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہے کالکوزی مجخیاً، جیسے یہ مٹی کا گڑا جو پلٹ کر الٹا کر کے رکھ دیا گیا ہو، لا یعرف معروفاً ولا ینکر منکراً، کہ نہ وہ کسی اچھی چیز کو اچھا جانتا ہے نہ کسی برائی کی برائی کسی بری چیز کا برائی کا احساس اس کو باقی رہا۔ یہ ایک وقت آتا ہے، اور یہی ہم اگر قرآن میں دیکھیں، دوسری احادیث میں دیکھیں کہ گناہ کرتے کرتے انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ بل ران اعلیٰ قروبہم ما کانوا یکسبون، زنگ لگ جاتا ہے دلوں پر، ایک میل جم جاتا ہے، اب اچھی بات دل میں نہیں اترتی۔ بہرحال اس کو کیسے ختم کریں گے؟ توبہ استغفار کے ذریعے سے، اور ہمت کر کے انسان اعمال میں آگے بڑھے، یعنی کہ کوئی چیز انسان مایوس ہو کر بیٹھ جائے، اب نہیں ہو سکتا، نہیں نہیں یہ جتنے پڑھنے والے سننے والے جہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، اس میں کوئی بھی اس جگہ پر نہیں ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو سننے کی پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں میں شامل ہی نہیں ہے، ورنہ شامل ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتوں میں کا موقع ہی نہ عطا فرما دے، انشاءاللہ انہیں اللہ کے رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں، اور اگر اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ہوتی تو انسان توبہ کرے، اس گناہ کو صاف کرے، تو انشاءاللہ توفیق ہو جائے گی۔ بات اصل وہی چل رہی تھی کہ اعمال صالحہ میں رکاوٹ کیوں پیش آ رہی ہے، اور اسی کا میں ذکر کر رہا تھا، تو ایک گناہ ہوتا ہے، اور بہرحال اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا الا ما اشرب من ہوا، بس خواہشات پر عمل کرتا ہے، یہ جیسے بالکل آزادانہ زندگی بعضوں کی ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث تو بیان کر دی، آگے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بعد میں دوسرے حضرات سے فرماتے ہیں کہ وہ حدثتہ، کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ابھی وہ فتنے کھلے نہیں ہیں، اس وقت جب یہ بات کر رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں ابھی ان فتنوں کا ظہور نہیں ہوا ہے، فرمایا کہ ابھی ان فتنوں کا ظہور نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ ان بینک و بینہا بابا مغلقا یوشک ان یکسرا، ابھی آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان میں ایک دروازہ ہے جو بند ہے، لیکن اس کو توڑ دیا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیا بات کر رہے ہو، توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ میں نے نہیں، توڑا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کھولا جاتا تو بند ہونے کی بھی امید تھی۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کیا ہوا، صحیح غلط کی پہچان لوگوں سے اٹھ گئی، آہستہ آہستہ، ظاہر آہستہ آہستہ برائیوں کی کثرت ہونے لگی، اور بری چیزوں کو لوگ بہت سے اچھا سمجھنے لگے، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خیر القرون کا دور ہے، ظاہر ہے اس میں ہے کوئی شک نہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک، ان کے حیات تک جو فتنے دبے رہے، جو گناہ گناہ سمجھے جاتے رہے، آہستہ آہستہ، میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، صحابہ کے خاص خاص مقربین کی بات نہیں کر رہا، لیکن عموماً مسلمانوں کے لحاظ سے آہستہ آہستہ پھر وہی فتنوں کا ظہور ہوا۔ یہی تو وہ فتنے تھے جس نے، یعنی مسلمان اسلام کے دعویٰ کرنے والوں میں ایسے فتنے آئے کہ جنہوں نے اخیری نتیجہ یہاں تک پہنچایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو وجوہات تھیں اس کے پیچھے، جو بھی تھے، بہرحال غلط اور صحیح کی پہچان مشکل ہو گئی، کون صحیح کون غلط، اور عجیب واقعات تھے، یہ تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، اور کوئی اس سے کوئی پورے واقعے کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، جنہوں نے واقعات پڑھے ہیں ان کے لحاظ سے بتا رہا ہوں۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بری تھے ان کاموں سے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے خطوط لکھے جاتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ صاف ہو جائے تو میں ان کی جگہ خلیفہ بن جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کون لکھ رہا ہے، میں نے میری طرف سے ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، اور ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اس طرح کا الزام، یہ بڑی تہمت ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے تاریخ کی باتیں پڑھی ہوں تو یہ غلط باتیں ہیں، ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کی گئیں، لیکن منسوب کرنے والے کون تھے؟ وہی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور ان مسلمان کہلانے والوں کی بات ماننے والے بعض مسلمان بن گئے بیچارے، جو ایسے تھے سیدھے سادھے، اچھا یہ کہہ رہا ہے جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوگا، تو ہوگا اس طرح۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہیں خطوط جا رہے ہیں، اس پر ان کی مہر لگی ہوئی ہوتی تھی، مہر کوئی اور لگا رہا ہے، किसी ने बना ली थी, जाली जाली मोहर तो बन जाती है, उस ज़माने में बना ली किसी ने, मोहर लगी होती थी कि अच्छा ये फ़लाने शख्स को कत्ल करने का मैं हुक्म दे रहा हूँ। हालांकि उस्मान रज़ी अल्लाह उनको पता भी नहीं होता था। ये मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, कोई वाक़यात की तफसील में नहीं जा रहा, बल्कि बस यही कि फितनों का ज़ुहूर शुरू हो गया था। अब फितने की हम तायीन नहीं करेंगे कौन से फितने थे, लेकिन बहरहाल वही सही गलत की पहचान मुश्किल हो जाए, गलत काम करने वाले सही करने वालों के दरमियान इतनी कसरत से आ जाएं कि इंसान को सही गलत की पहचान मुश्किल हो जाए। बहुत से ऐसे लोग जो अच्छे दीनदार मालूम होते हैं वो ऐसे काम करते हैं तो इंसान सोचता है कि अच्छा ये तो अच्छा ही काम होगा जब ये लोग कर रहे हैं, नहीं, हालांकि वो काम गलत होता है। इंसान असल शरीयत को और उसके मिजाज को देखकर पहचानने की कोशिश करे कि सही क्या है गलत क्या है। बहरहाल ये है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये भी कहा था कि आपके और उस उन फितनों के दरमियान एक दरवाज़ा है जो बिल्कुल बंद है, लेकिन आन करीब उसे तोड़ दिया जाएगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तोड़ा जाएगा, अगर खोला जाता तो दोबारा बंद भी हो सकता था। कुल तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नहीं, तोड़ा ही जाएगा। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आगे फरमाते हैं कि मैंने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यह भी बताया था कि यह दरवाज़ा कोई दरवाज़ा बना हुआ नहीं है, यह दरवाज़ा कोई शख्स है, यह दरवाज़ा कोई शख्स है जिसे या तो शहीद किया जाएगा या उनका इंतकाल हो जाएगा। ये ऐसा मालूम होता है कि हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह तो पता होगा कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद किए जाएंगे, खुद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पता था कि शहीद किए जाएंगे, और ये दरवाज़ा खुद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही थे। दरवाज़े का मतलब रुकावट, गोया कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वजूद जो था वो फितनों से रुकावट का एक बड़ा ज़रिया था, उनको शहीद किया गया तो उसके बाद फितनों का ज़ुहूर होना शुरू हुआ और ज़ाहिर है कि उसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। बात बहरहाल कहीं यानी ज़ाहिर मुख्तलिफ पहलू पर चली गई, असल बात ये थी कि इंसान को आमाल सालेहा से रोकने का बड़ा सबब जो है वो गुनाह होते हैं, और गुनाह करते करते दिल पर ऐसा उसका गलबा हो जाता है स्याही का और जुल्मत का कि फिर इंसान को गलत बात गलत मालूम होने ही नहीं लगती, अच्छी बात को इंसान कबूल नहीं कर सकता और गुनाहों में इंसान बढ़ता चला जाता है। इंशाअल्लाह इस सिलसिले को हम कल आगे बढ़ाएंगे कि गुनाहों के जब बात आई है तो गुनाहों के नुकसानात वगैरह, इस सिलसिले को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे, आज यहीं तक बात रोकते हैं। लेकिन बहरहाल जहाँ जो मैंने असल जो काम की बात है वो ये है कि अब आगे आमाल सालेहा करने के लिए हमें किस बात की ज़रूरत है कि हम तौबा इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करें और आमाल सालेहा शुरू करें। बहुत सों का तजुर्बा है, कोई मामूल छूट गया जब तक तौबा इस्तिग़फ़ार करके नहीं शुरू करते शुरू होते ही नहीं, तौफीक नहीं होती। तो बहरहाल ये है कि हम तौबा इस्तिग़फ़ार करें, जो आमाल अब तक हम करना चाह रहे हैं नहीं कर सक रहे हालांकि बहुत आसान है, तौबा करें, अल्लाह ताला से मांगें और शुरू कर दें। इंशाअल्लाह एक मरतबा अभी रमज़ान में शुरू होगा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि रमज़ान की बरकत से काम शुरू हो गया तो साल भर पर इंशाअल्लाह उसकी तौफीक होती रहेगी। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।